بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها فنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بڑی بابرکت ہے، لہٰذا اس کا اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو کہ شاید تم پر رحم کیا جائے۔ یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب خدا تو ہم سے پہلے دو جماعتوں پر نازل ہوئی تھی اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا یہ کہو کہ ہمارے اوپر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اب تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل اور ہدایت و رحمت آ چکی ہے، پھر اس کے بعد اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے اور ان سے اعراض کرے؟ ان قریب ہم اپنی نشانیوں سے اعراض کرنے والوں پر بدترین عذاب نازل کریں گے کہ وہ ہماری آیتوں سے اعراض کرنے والے اور روکنے والے ہیں۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب ہاشم روغنی، جو سورہ انعام کی آیت نمبر 155 سے لے کر 157 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ہماری نشریات، ہمارے آرکائیو کے پروگرام اور تازہ ترین خبریں ہماری ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سمینا پیش خدمت ہے، رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے نیم نگاہ پیش کیا جائے گا، نیم نگاہ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد اسلامی تاریخ، اور آخر میں آپ سنیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ۔ عزیز سامعین، پروگرام نیم نگاہ میں پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ سب سے پہلے سماعت فرمائیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے صدر نے ترکی کے صدر سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ مسئلہ فلسطین امت مسلمہ کا اہم ترین مشترکہ مسئلہ ہے۔ غزہ کے رہائشی علاقوں پر غاصب سنی حکومت کے جنگی طیاروں کے تازہ حملوں میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ ہزاروں افراد نے کینیڈا کے شہروں ٹورنٹو اور وینکوور میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کیے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا کا قہر جاری ہے، اور مختلف حلقوں کی جانب سے کرونا سے جنگ میں حکومت کی ناقص کارکردگی پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور سمندری طوفان تاؤتے شدت اختیار کر گیا ہے، اور پاکستان کے محکمہ موسمیات نے چھٹا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ غاصب سنی حکومت کے جرائم کا مقابلہ وحشیانہ حملوں اور نہتے فلسطینیوں کا قتل عام بند کرانا ایک اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی ممالک اور خاص طور سے علاقے کے دو اہم اور بااثر ملکوں کی حیثیت سے ایران اور ترکی کو چاہیے کہ باہمی تعاون اور اپنی مشترکہ کوششوں اور تمام توانائیوں کو ملا کے من جملہ اقوام متحدہ اور OIC جیسے عالمی اداروں کے پلیٹ فارم سے سنی حکومت کے وحشیانہ حملوں کو بند کرانے کے لیے کوشش کریں۔ اس ٹیلی فونک گفتگو میں ترکی کے صدر نے بھی کہا کہ اس وقت مقبوضہ فلسطین میں اسرائیل کے ظالمانہ حملوں اور جرائم کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، اور صورتحال نہایت افسوسناک اور تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ سخت رد عمل کا اظہار کرے، اور ضرورت ہے کہ عالم اسلام متحد ہو کر اقدام کرے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے نصر پرست غاصب سنی حکومت کے خلاف علاقائی اور عالمی سطح پر مربوط قانونی اور سفارتی کمپین چلانے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کا کہنا تھا کہ سنی حکومت فلسطینیوں کے خلاف انسانیت سوز جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ سرزمین فلسطین میں جدید ترین اور انتہائی مہلک ہتھیاروں کے ذریعے بچوں اور عورتوں سمیت بے گناہوں کا خون بہایا اور گھروں کو مکینوں سمیت تباہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ آج فلسطینی بچوں کا قتل عام اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی کوششوں کے درمیان انجام پا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جرائم پیشہ اور قاتل صہیونی حکومت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ تعلقات کی بحالی اور دوستی کی کوششیں اسے مزید گستاخ اور شقی القلب بنانے پر منتج ہو رہی ہیں. ایران کے وزیر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے اور فلسطینیوں کو اپنے حق کا دفاع اور اس ونڈا صفت اور نسل پرست حکومت کے خلاف جدوجہد کا پورا حق حاصل ہے. ان کا کہنا تھا کہ اسلامی تعاون تنظیم اسرائیل کے اقدامات کو باضابطہ طور پر نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم قرار دے. انہوں نے اسلامی ملکوں پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ فلسطین میں جنگی جرائم، نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف ٹھوس قانونی چارہ جوئی کا آغاز کریں. ایران کے وزیر خارجہ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ہم تمام اختلافات کو بالائے تاک رکھ کر ہر جائز قانونی اور سفارتی طریقے سے فلسطینی عوام کے حقوق کا دفاع کرنے کی غرض سے متحد ہونے کو تیار ہیں. غزہ کے رہائشی علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے تازہ حملوں میں متعدد فلسطینی شہید اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے. شہید ہونے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں. غاصب صہیونی حکومت نے ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات سے اتوار کی صبح تک غزہ کے مختلف رہائشی علاقوں کو مسلسل جارحیت کا نشانہ بنایا جبکہ اس کے ان حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے. غزہ میں وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے تازہ حملوں میں 10 فلسطینی شہید اور درجنوں دیگر زخمی ہوئے ہیں جبکہ شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ بعض زخمی فلسطینیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے. شہید اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. دراصل شہر الخلیل کے فوجی ٹاور پر تعینات صہیونی فوجیوں نے اتوار کے روز ایک فلسطینی کی گاڑی پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں وجدی ولیل جعفر نامی ایک فلسطینی کو گولی مار کر شہید کر دیا. غرب اردن کی شہر طولکرم میں بھی ہونے والی جھڑپوں کے دوران صہیونی فوجیوں نے یاسین حسن حمد نامی ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا. اس درمیان القسام بریگیڈ کے فوجی ترجمان ابو عبیدہ نے غرب اردن کے فلسطینیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو غاصب صہیونیوں کے لیے جہنم میں تبدیل کر دیں. ادھر فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ غزہ گزشتہ 15 برسوں سے شدید محاصرے میں رہا ہے مگر اب اس نے مقبوضہ فلسطینیوں کے شہروں میں صہیونیوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے اور صہیونیوں کے زیر قبضہ شہروں میں ہو کا عالم ہے اور استقامتی محاذ کے جوابی میزائل اور راکٹ حملوں کے باعث غاصب صہیونی اپنے اپنے گھروں اور پناہ گاہوں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں. اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ ہم نے سخت انتباہ دیا ہے کہ مسجد الاقصی فلسطینیوں کی ریڈ لائن ہے اور نتنیاہو کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ آگ سے کھیلنے کی کوشش نہ کرے اور جب تک ہم مسجد الاقصی اور بیت المقدس کو آزاد نہیں کرا لیتے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. غزہ کے باشندوں کے خلاف اسرائیلی حملوں میں شدت کے درمیان صہیونی میڈیا نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے حماس کو دھمکیاں دیے جانے کا انکشاف کیا ہے. فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نیوز آف اسرائیل سے موسوم ایک صہیونی ویب سائٹ نے انکشاف کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ایک اعلی عہدیدار نے دھمکی دی ہے کہ اگر حماس نے علاقے میں امن و امان کو برقرار نہیں رکھا تو پھر آبادکاری کے پروجیکٹ پر عمل درآمد کو روک دیا جائے گا. واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لائے جانے کے بعد اپنی ساکھ بچانے کے لیے غزہ میں آبادکاری کے منصوبوں پر کام کرنے کے لیے حماس کے ساتھ رابطہ کیا تھا. حالیہ جنگ کے تناظر میں متحدہ عرب امارات نے اس پروجیکٹ پر کام روکنے کی بھی دھمکی دی ہے. مذکورہ عہدیدار نے غزہ کے مکینوں پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کو نظر انداز کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ حماس نے جنگ بندی کی مکمل پابندی نہ کی تو غزہ کے رہنے والوں کو سخت مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ہزاروں افراد نے کینیڈا کے شہروں ٹورنٹو اور ونکوور میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کیے ہیں. ٹورنٹو کی بلدیہ کی عمارت کے سامنے جمع ہونے والے مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے اور مقبوضہ فلسطین میں رونما ہونے والے حالیہ واقعات پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا. ایسا ہی ایک مظاہرہ ونکوور میں کیا گیا جس میں معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے علاوہ برٹش کولمبیا یونیورسٹی کے سینکڑوں طلبہ اور طالبات بھی شریک تھے. مظاہرین شہر کے مرکزی چوراہے پر جمع ہوئے اور انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کی مذمت میں نعرے لگائے. مظاہرے کے شرکاء نے اسرائیل کے ہاتھوں کم سن فلسطینی بچوں، بے گناہ عورتوں اور عام شہریوں کے قتل عام پر عالمی اداروں کی مجرمانہ خاموشی کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ہندوستان میں کرونا کا قہر جاری ہے اور مختلف حلقوں کی جانب سے کرونا سے جنگ میں حکومت کی ناقص کارکردگی پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے مزید 4,000 سے زائد لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے، جبکہ آزاد ذرائع کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جو میڈیا میں بتائی جاتی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 3,11,000 سے زائد کرونا کے نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ اس طرح ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 2,43,72,000 ہو گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی کل تعداد 2,70,000 سے زیادہ ہے۔ اس درمیان کورونا کے طوفان نے پورے ملک میں وحشت کا ماحول پیدا کر رکھا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ مرنے والوں کی لاشوں کی آخری رسومات کے لیے شمشان گھاٹوں میں جگہ کم اور جلانے کے لیے لکڑیوں کی قلت ہو جانے سے لاشوں کو دریاؤں اور ندیوں میں بہایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کرونا کے کیسز میں پچھلے ہفتوں کے مقابلے میں قدرے کمی دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اگرچہ کرونا سے اموات کا سلسلہ ابھی تھما نہیں ہے، لیکن پچھلے ہفتوں کے مقابلے میں مرنے والوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ پاکستان کے محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں پورے پاکستان میں 2,300 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی مدت میں مزید 74 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ این سی او سی کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا سے اب تک کی مجموعی تعداد 19,500 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ متاثرین کی کل تعداد 8,77,000 سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں کرونا سے شرح اموات 2% ہے۔ اور سمندری طوفان تاوتے شدت اختیار کر گیا ہے اور پاکستان کے محکمہ موسمیات نے چھٹا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے جاری کردہ الرٹ کے مطابق تاوتے شدید ترین سمندری طوفان بن چکا ہے اور اس کا رخ شمال مغرب کی جانب ہے، تاہم پاکستان کے ساحلی علاقوں کو کوئی سنگین خطرہ نہیں ہے۔ الرٹ میں کہا گیا کہ سندھ کے شہر ٹھٹھا، سجاول، میرپور خاص، سانگڑ، بدین اور عمرکوٹ میں 17 سے 19 مئی تک تیز ہوائیں چلیں گی، جن کی رفتار 60 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹے ہو سکتی ہے۔ ادھر ہندوستان میں تاوتے طوفان گجرات کے ساحلوں کی جانب بڑھ رہا ہے اور پیر کی شام تک گجرات کے ساحلوں سے ٹکرائے گا۔ طوفان اور ہواؤں کی رفتار 175 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بتائی جا رہی ہے۔ حکومت ہندوستان نے ساحلی علاقوں میں NDRF کی 79 ٹیمیں تعینات کر دی ہیں۔ اس درمیان ہندوستان کے ساحلی اور سمندری علاقوں میں اب تک اس طوفان کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور آخر میں اس خبر کے، ایران کے صدر نے عالمی تجارتی منڈی میں تہران کی کامیاب اور عزت مندانہ موجودگی پر تاکید کی ہے۔ صدر مملکت نے اتوار کے روز حکومت کی اقتصادی ہماہنگی کی کمیٹی کے 225ویں اجلاس میں کہا ہے کہ عالمی تجارت میں کامیاب اور عزت مندانہ موجودگی اور برآمداتی منڈی کو سرگرم عمل رکھنے کے لیے عالمی تجارت اور علاقائی اور عالمی تجارت کی سطح پر ماحول کو سازگار بنائے جانے کی ضرورت ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی اور پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ को मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। एक कदम भी न हम चल सकेंगे
اور سامعین آپ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام اسلامی تاریخ، جس کے بعد دعائے امام زمانہ نشر ہوگی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام اسلامی تاریخ کے عنوان کے تحت جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، الحمدللہ آپ اس پروگرام کو پسند فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک خاص مقصد ہے جو یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جو صاحبان مطالعہ ہیں، صاحبان علم ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ انسانوں کے نزدیک تاریخ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ وہ چاہے تاریخ ہمارے پاس مکتوب کی صورت میں ہو، یعنی کہیں لکھی ہوئی ہو اور ہم اس کا مطالعہ کریں، یا اسی طریقے سے جو ہمارے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اسلامی تاریخ کے، ان کی بھی وہی اہمیت ہے جو ایک تاریخ اسلام کی ہے، یعنی جو کتاب کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس لیے کہ تاریخ اتنا اہم موضوع ہے اور اتنا شریف علم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں گزشتہ قوموں کے عروج و زوال اور ان کی تخریب اور تعمیر کے احوال کا پتہ چلتا ہے، اور اس کے ذریعے سے آئندہ نسلوں کی عبرت کے اسباب اور وسائل فراہم ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے انسان کو بیداری اور بصیرت حاصل ہوتی ہے، انسان کے دماغ کو تازگی ملتی ہے اور ترقی کے وسائل فراہم ہوتے ہیں۔ اگر ادبی اعتبار سے کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ تاریخ ایک ایسا موضوع ہے جو پس منظر بھی ہے اور پیش منظر بھی ہے، اس لیے کہ ماضی کے اوپر اور حال کے اوپر اور استقبال، یعنی ماضی، حال اور مستقبل تینوں کے اوپر اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی تاریخ سے آشنائی حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد آئندہ کے لیے، آنے والے زمانے کے لیے لائے عمل طے کرنے میں اس کو بہت مدد ملتی ہے، اس انسان کے مد مقابل کے جس کو اپنی تاریخ کا علم ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کو اپنی تاریخ کا علم ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ کون سی چیزیں ترقی کا سبب بنتی ہے اور کون سی چیزیں تنزلی کا سبب بنتی ہیں۔ اسی ہدف کے پیش نظر یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہماری ابھی تک کی جو گفتگو چل رہی تھی وہ ظہور اسلام سے پہلے کی ہے، یعنی جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ آج اور اسی موضوع پر گفتگو ہوگی کہ عربوں میں بت پرستی کس طریقے سے رائج ہوئی اور بت پرستی کے کیا معنی تھے۔ اور آج بھی الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں دو مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے، ایک اسٹوڈیو میں ہوں گے اور ایک دوسرے جن سے ہمارا رابطہ ہوگا۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اپنے مہمانوں سے ملاقات کرتے ہیں۔
Thank you.
ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمانوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو اسٹوڈیو میں آج الحمدللہ اس موضوع پر ہمراہی فرمائیں گے جناب عمار یاسر حمدانی صاحب. قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں. قبلہ، السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
قبلہ، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور پروگرام میں آپ تشریف لائے. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں.
میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس پروگرام کے توسط سے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں.
جی ناظرین، ہمارے جو دوسرے آج کے مہمان ہیں وہ بھی ظاہر ہے بہت اہم شخصیت ہیں، جناب ہندوستان سے تعلق رکھنے والے جناب محمد عباس کریمی صاحب. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے دوسرے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں. جناب محمد عباس کریمی صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور ناظرین کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کی خدمت کا موقع اللہ نے فراہم کیا.
جی بہت شکریہ. قبلہ، میں اس طریقے سے یعنی اپنے سوالات کا آغاز کروں کہ آج کا موضوع ہے ہمارا کہ عربوں میں بت پرستی کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس کے اسباب اور عوامل اور اس کے حوالے سے، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بت پرستی کا آغاز کس طریقے سے ہوا، آپ اس پر مختصر طور پر روشنی ڈالیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا
جی
کہ جو تاریخ ہے اس سے آشنائی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے
جی،
اور ہمیں کسی بھی اپنے زمانے کے حالات کو یا کسی بھی زمانے کے حالات کو سمجھنے کے لیے اس سے ریلیٹڈ جو ٹو ڈیکیڈز ہیں یا کچھ عرصہ پہلے
جی،
نہ صرف اس کو بلکہ اس کے جو منشا کو دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ اس کی پٹ اپ کہاں سے تھی، یہ مسئلے کا آغاز کہاں سے ہوا، اس پہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم بت پرستی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ آ کے اور یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مختصر سی جو تبلیغی زندگی تھی اس میں کیسے اس عرب جاہلی معاشرے کو جو بت پرستی جن کے اندر رچ بس گئی تھی وہ کیسے ان کو متمائل کیا توحید کی طرف
جی،
تو اس کے لیے ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا.
بالکل،
کہ یہ آخر بت پرستی کہاں سے ان کے درمیان شروع ہوئی.
بالکل.
اور نہ صرف ہمیں ان کے یہ جو بت پرستی بلکہ ان کے پورے ماحول کا جائزہ لینا پڑے گا
جی،
کیونکہ بت پرستی یا کوئی بھی جو ایک ایشو ہے وہ ایک خاص علت کی وجہ سے نہیں ہوتا، چند عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک خاص واقعہ
رونما ہوتا ہے. بے شک.
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی اقتصادی، ان کی معاشرتی اور ان کی دینی اور ادیان اور مذاہب ان سب کا ایک جائزہ لیں تاکہ اس کے بعد ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ ان کے اندر یہ جو بت پرستی کا عامل جو تھا یہ کہاں سے ان کے اندر آیا.
جی
جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ برکمان کو بھی دیکھ لیں
جی،
جو ویسٹرن تاریخ نگار ہے وہ کہتا ہے کہ عربوں کا جو پولیٹیکل اور اکنامیکلی جو سسٹم تھا وہ بڑا نارمل سا تھا اور عام سا تھا
جی،
یعنی آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو ڈیپ مطالعہ کریں
جی
تو یہ اتنا عام بھی نہیں تھا. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ اللہ کو قرآن کے اندر جگہ جگہ پہ لکھے، ان کو وہ خالق، ان کو سے پوچھا جائے کون ہے کہتے ہیں اللہ ہے،
اللہ ہے بالکل،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دیوانے وار یعنی کہ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں بتوں کو پوجنے کے لیے.
صحیح.
چھوٹے بڑے بت انہوں نے رکھے ہوئے ہیں
جی،
تو یہ اللہ بھی ادھر ہے، سانے حقیقی اور خالق کو بھی وہ
مانتے ہیں
جی. اس طرف سے ان کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو یہ بت پرستی کا عامل بھی ہے. تو یہ اتنا ہی سادہ نہیں ہے کہ جتنا
جی
اس کو بیان کر دیا جائے کہ عرب جاہل تھے اور سادہ سا ان کا ایک سسٹم تھا، قبائلی سسٹم اس قسم کا نہیں تھا. اگر ان کے عقائد کا آپ نے دقیق مطالعہ کرنا ہے اور اس کو ڈیپ جا کے اس کو دیکھنا ہے تو ہمیں ادیان کی تاریخ کا مطالعہ جی کرنا.
یہ آپ نے بہت اچھا یہاں پہ ایک اشارہ کیا، چونکہ کبھی کبھی سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں یعنی اگر جہالت کی وجہ سے ایسا ہے کہ جاہل ہونے کی وجہ سے انسان جو بت پرستی کر رہا ہے، تو آج بہت بڑے بڑے اسکالر ایسے ہیں کہ جو بت پرستی میں مثلا آج بھی جو ہے وہ ملوث ہیں، ترقی زمانے ترقی یافتہ دور میں بھی.
ہم اس میں صرف جہالت کا عامل نہیں ہے
جی جی،
اس کے اندر رسوم و رواج بھی آ جاتا ہے، اس میں تقلید کا عمل بھی آ جاتا ہے، اس میں والدین کے مثلا یا آبا و اجداد کے جو
ماحول کا اثر آ جاتا ہے
یقیناً. اس لیے کہا تھا ہمیں پوری فضا کا
جی جی
دیکھنا پڑے گا. تو جو شروع میں اگر آپ دیکھیں گے
جی
تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے
جی
کے بعد جب ان کا دور شروع ہوتا ہے, ان کے جو بیٹے فرزند آتے ہیں
جی,
تو وہ جب آدم علیہ السلام کو ایک جگہ دفناتے ہیں اور اس جی کے بعد ان کے لیے ایک بلڈنگ سی بناتے ہیں, مختصر سی
ایک عمارت بناتے ہیں,
عمارت بناتے ہیں ان کے لیے. اور یہی بات میں پیش خیمہ ثابت جی ہوتا ہے کہ لوگ اس بلڈنگ کی عبادت کرتے کرتے بھول جائیں اس کے اندر کیا ہے جی, اور خود وہ بت پرستی یا شخصیت پرستی کی طرف وہ نکل جائیں
جی.
تو ہمارے پاس اگر ہم اس کے منابعوں کی طرف جائیں, یعنی کہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلے بڑا ہمارے پاس جو منبع ہے وہ قرآن مجید ہے.
بے شک
قرآن مجید چونکہ ایک اتھینٹک کتاب ہے جی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے جی. تو اس کے اندر جو واقعات اور آیات بیان کی جا رہی ہیں وہ ہمیں ایک تاریخی واقعات بھی اس کے اندر
جی
جگہ
جی
جگہ پہ اس میں جو
اگرچہ وہ کتاب تاریخ نہیں ہے
یقیناً,
لیکن اس میں تاریخی واقعات ہیں
یقیناً
جی,
تاریخی کتاب تو نہیں لیکن جو واقعات گزر رہے ہیں
بے شک
اس کے اندر ہمیں یہ ایک تو پہلا ہمارے پاس جو
جی سورس ہو سکتا ہے
سورس ہو سکتا
جی جی ہے جی. اجازت دیجئے میں یعنی پھر پلٹوں گا آپ کی طرف, آپ سے انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ہم اپنے دوسرے مہمان جو ہیں ہمارے ان کی خدمت میں چلتے ہیں
جی
جی جی. محمد عباس صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے گفتگو چل رہی ہے بت پرستی کے حوالے سے اور ہمارے جو مہمان ہیں مولانا عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ انہوں نے ایک عمومی تاریخ کا سلسلہ شروع کیا ہے, انشاءاللہ اس سوال پہ ہم پھر پلٹیں گے. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ عربوں میں بت پرستی کی تاریخ کیا رہی ہے, اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں.
عربوں میں بت پرستی کی جو تاریخ رہی ہے وہ بہت ہی سادہ ہے, جس کو قرآن نے اس کو مطرح کیا ہے اور کتب تاریخیہ میں بھی یہ چیز ملتی ہے
جی,
اور ہم اس پر اگر غور و فکر و تدبر کریں
جی
تو ہمیں بڑی آسانی سے یہ مل سکتا ہے کہ اس کی تاریخ کب اور کیسے شروع ہوئی ہے
جی.
تو مختصر سی تاریخ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے سلسلے میں چند نظریات ہیں
جی
کہ یہ تاریخ کب سے شروع ہوئی, بدایت التاریخ, اور تاریخ کے پڑھنے والے اس کو بخوبی جانتے ہیں اور مورخین نے تاریخ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے درج کیا ہے
جی.
اس میں سے یہ ہے, سب سے پہلا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو تاریخ بت پرستی کا آغاز ہوا ہے
جی,
سب سے پہلا نظریہ وہ یہ ہے کہ حضرت آدم کے فرزندان
جی
خصوصاً حضرت حابیل اور مد مقابل قابل
جی,
جب دونوں میں خداوند متعال کی کے سامنے انہوں نے اپنے اپنے نظر اور قربانی کو پیش کیا تو ظاہر سی بات ہے ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہیں
جی,
تقریباً سبھی جانتے ہیں
جی.
تو قابل کی جب قبول نہیں ہوئی تو اس نے اپنا حسد دکھانا شروع کر دیا, اس سے پہلے بھی اظہار حسد کرتا تھا وہ
جی,
لیکن جو ہے جب قبول نہیں ہوئی تو عام ہو گئی یہ بات, تو اس نے حسد اپنا شروع کر دیا. تو اسی درمیان میں جب قابل نے حابیل کو قتل کیا
جی,
تو اب کوئی راستہ نہیں تھا, میں یہ لاش کو کروں کیا, تو اس نے ایک کام کیا, پشمان ہو کر جب بیٹھ گیا تو دیکھا کہ ایک کوا آیا, غراب جس کو عربی میں کہتے ہیں غراب, اور یہ آیا اور دو بل کیا ہے, اس نے ایک کو قتل کیا دوسرے نے اس کو پھر پنہان کر دیا
جی.
تو اس نے دیکھا بڑا اچھا ہے, یہ سسٹم تو بڑا اچھا ہے, اس نے ہمیں بتا دیا, اور اس کے بعد اس نے اتنی محبت کرنا شروع کیا اس غراب سے اس کوے سے کہ اس کا بت جو ہے ایک جسے کہتے ہیں اپنے یہاں تعویذ کی شکل میں اپنے گردن میں آویزان کیا
جی,
اور آویزان کرنے کے بعد پھر یہ ادھر ادھر ٹہلتا رہا. اس کے مرنے کے بعد اس کے جو متعین تھے تابعین تھے ان لوگوں نے اس کی سیرت پر عمل کرنا شروع کیا, پہلی تاریخ یہ
جی.
دوسری تاریخ یہ کہ حضرت نوح سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام جب گزر جاتے ہیں تو انہی کے زمانے میں کچھ لوگ بہت ہی متدین بہت ہی دیدار تھے جس کا قرآن نے ذکر بھی کیا ہے, جیسے آپ کے ود نامی سوا نامی بت اور آپ کے جو ہے یغوث اور یغوت اور نصر, یہ پانچ بت ایسے تھے. تو کہتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی جو انہوں نے بت بنایا اور اس نام کے جو بت وجود میں آئے, کہتے ہیں تاریخ اور مورخین نے لکھا ہے اس چیز کو کہ کیونکہ یہ بہت ہی متدین حضرات تھے اور جب یہ لوگ اس دنیا سے رحلت کر گئے دار فانی سے کوچ کر گئے تو اس زمانے کے لوگوں نے ان کی یاد میں, جیسے ابھی ہمارے یہاں یہ پایا جاتا ہے کہ اگر ہمارے آبا و اجداد کسی کا انتقال ہو گیا اور ہمارا بچپن آ رہا ہو تو ہم یہ طلب کرتے ہیں کہ ہمارے دادا کی صورت کیسی رہی ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو ابھی بھی دیواروں پہ دیکھا ہوگا آویزان رہتے ہیں, تو ان لوگوں نے ویسے ہی
یعنی ان کی تصویر وغیرہ
انہی تصویر ہے جی بنائی, اور بنانے کے بعد یہ ان کی یاد میں رکھا. اب جیسے ہی یاد میں رکھا تو شیطان کو موقع ملا
جی
کہ یہ لوگ بت پرست تو نہیں ہے لیکن ان کی یاد میں ان کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں, لہٰذا وہ آگے بڑھا اور وسوسہ شروع کر دیا کہ بھائی جب اس کو بنا ہی لیا تو اس کی پوجا بھی کرو.
صحیح.
تو اس نے پوجا کرنا شروع کر دیا, شیطان نے اپنا وسوسہ صدور الناس میں ڈال دیا.
پہلے وہ تھوڑا سا احترام کی صورت رہی ہوگی, اس کے بعد وہ
جی جی
احترام اور تعظیم بڑھتے بڑھتے عبادت تک پہنچ
گئے. جی عبادت تک پہنچ گئے, کیونکہ عشق کا عبادت کا تعلق عشق سے ہوتا ہے نا.
جی
تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا, آخر میں وہ اس کو معبود سمجھنے لگے. اور ایک فرق اور ہے, یہ اس زمانے کے بت پرستوں اور ہمارے درمیان میں, یا اس زمانے میں جو مومنین اور متدین حضرات تھے اور مشرکین کے درمیان میں ایک فرق تھا. فرق یہ تھا کہ ارباب کو ماننے میں اختلاف ہے.
جی
مثلاً ان سے کہا جائے بھائی کتنے ارباب ہیں تو وہ کہیں ہمارے بہت ارباب ہیں, مثلاً مدد کرنے والا کوئی دوسرا ہے, پانی برسانے والا کوئی دوسرا ہے, لیکن خالق ایک ہے.
جی
ان کے درمیان بھی, ہمارے درمیان بھی, مشرکین کے درمیان بھی, موحدین کے درمیان بھی. جیسے آپ سورہ جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو خدا بندے متعال واضح کر دیا, خالقیت میں دونوں ایک نظریہ رکھتے ہیں لیکن ربوبیت میں فرق کرتا ہے. مثلا آیت میں عرض کرتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله ليقولن. اب وہ کیا کہیں گے جب ان سے سوال کیا جائے تمہارا خالق کون ہے, من خلق السماوات والارض, کس نے زمین و آسمان کو خلق کیا؟ ليقولن, تو وہ بالآخر یہی کہیں گے.
جی
یعنی تاکیداً یہی کہیں گے, یقیناً یہی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ العزیز العلیم.
جی
ہمارا عزیز اور علیم وہ ہے جس نے اس کو خلق کیا, لیکن ارباب کے تعین اور تشخص میں اشتباہ کر جاتے ہیں.
صحیح بالکل,
یہ ایک دو نظریہ ہو گیا.
کریمی صاحب معاف کیجئے گا, انشاءاللہ ہم پلٹیں گے آپ کی طرف, لیکن اجازت دیں ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان ہیں ہم اپنی گفتگو ان کے ساتھ آگے بڑھا دیں.
بسم اللہ.
جی قبلہ آپ بیان فرما رہے تھے, جی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تاریخ کے حوالے سے.
جی میں تاریخ کے منابعوں کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہم نے اگر تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں گے,
بے شک.
اس کے بعد عربوں کی تاریخ بالخصوص.
جی
اس کے بعد ہم اشعار کی طرف آئیں گے, کیونکہ اشعار جاہلیت, چونکہ وہاں پہ آپ معلوم ہے جاہل تھے عرب. جی لیکن کچھ پڑھے لکھے تھے, سر معلقات دیکھیں یا دوسری چیزیں دیکھیں, اشعار ان کے ہمیں لکھے ہوئے ملتے ہیں.
جی
تو ان اشعار سے یا جو ہمارے پاس
ایک جی بہت اہم چیز یہاں پہ آپ نے اشارہ کیا, یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ دور جاہلیت تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, ان کی فکر ایسی تھی, ان کے اقدار ایسے تھے,
بہت رچ ان کا ماحول تھا.
جی جی بالکل.
مثلا ان کا ادب دیکھیں, ہنر دیکھیں یا باقی چیزیں دیکھیں, جاہلیت یعنی اسلام سے جاہل تھے.
جی یعنی وہ تو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے, باقی سب کو عجم کہتے تھے.
عجم ہاں,
یعنی خود صاحب زبان ہے, باقی سب بے زبان ہیں.
یقیناً ان کے اشعار کو اگر آج بھی دیکھا جائے تو یہ ایک جو زبان ہے اس کی ترقی و ترویج کیسے ہوتی ہے, یہ ہمارے گفتگو بول چال اور اس کو ترقی دینے سے ہوتی ہے.
جی
کہا جاتا ہے کہ عربی زبان فصیح و بلیغ تھی اور لوگ اپنے بچوں کو پرورش کے لیے دیہاتوں میں بھیجتے تھے, تو یہ فصاحت و بلاغت ان کے اندر موجود تھی.
صحیح.
تو دوسرے ہمارے پاس اگر منابع دیکھیں تو اشعار ہیں, اگر اس کے علاوہ دیکھیں تو ہمارے پاس تاریخی کتب ہے, بالخصوص وہ کتب کہ جو پہلی دو تین صدیوں میں لکھی گئی.
صحیح.
مثلا ابن حشام کی آپ دیکھ لیں, یا تاریخ تبری دیکھ لیں, مسعودی دیکھ لیں, اس قسم کی ہیں. ان کتابوں سے ہم مراجعہ کر سکتے ہیں کہ ان سے.
جی تو اصل میں آپ سے وہی پوچھنا چاہ رہا تھا جو آپ بیان کر رہے تھے کہ جو تاریخ کلی طور پہ بت پرستی کی تاریخ جو شروع ہوئی ہے.
ہاں جی بت پرستی تاریخ
آپ نے کہا جناب آدم کی قبر کے لیے انہوں نے ایک وہ بنا دیا,
یقینا
عمارت,
جس طرح ابھی کہا بھی گیا
جی
کہ یا تو تصویر کو دیکھ کے, تمثیل کو دیکھ کے وہاں پہ بتوں کی اقسام بیان کی جاتی, کچھ تو مجسماتی ہوتی ہیں, کچھ تصوراتی اور تخیلاتی ہوتی ہیں.
جی
تو اگر وہ دیواروں پہ, اور ادھر جو پہلے بت تھے وہ کوئی گھڑے ہوئے اور انسانی شکل یا کوئی اس قسم کے نہیں تھے, وہ ایک پتھر لیا کرتے تھے, ایک
جی
لکڑی لے لی, اس قسم کے ان کے جو بت تھے, یہ بتوں کی جو اقسام تھی.
صحیح.
یہ آگے اس طرح.
اچھا ایک چیز میں آپ سے یہاں جاننا چاہوں گا بہت مختصر طور پہ, وہ یہ کہ بت پرستی اور یعنی جو شرک ہے,
جی جی
اس کے حوالے سے کیا ہے مثلا ان میں رابطہ جو ہے پہلے اس میں کیا ہے، بت پرستی ہے، شرک ہے، کیا ہے اس کے حوالے سے؟
اس کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے. بعض لوگ تو واضح طور پہ ہمارے جو ویسٹرن ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں کوئی توحید نہیں تھا، کچھ بتوں اللہ کو جو نہیں مانتے اور ادیان کی وہ اس طرح سے ڈیفینیشن نہیں کرتے، تو ان کے لیے ان کے پاس صریحاً اس کے بارے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ جس طرح ہماری جو افکار ہیں وہ ترقی کرتے ہیں اور ہم ایک تعالی اور ایک بلند مرتبے پہ پہنچتے ہیں، اسی طرح یہ تھا کہ سب سے پہلے یہ چھوٹی موٹی تعظیم ہوئی
اشیاء کی، کچھ صورتیں موجود تھی، پھر اسی سے ترقی کر کے توحید تک پہنچے.
ہاں یہ کرتے کرتے شرک تک آئے، شرک سے پھر آگے مذہب کی شکل دی گئی، اور مذہب بھی وہ کہتے ہیں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو تھا ان کو، کوئی نہ کوئی جب وہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ جہان کس نے خلق کیا، تو اس کے لیے اوپر سے گھڑی گھڑائی ایک چیز دین کو ایڈ کیا گیا شعور فکری کے ساتھ ساتھ، اور پھر مرحلہ جو ترقی کر رہے ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ توحید تک لے کے گئے. لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمارے اسلامی جو نظریات اور تعلیمات کے خلاف ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو خلق کیا اور آدم علیہ السلام کو بھیجا تو سب سے پہلے توحید آئی، اور اس توحید سے اس کے بعد اس کے اندر شرک مخلوط ہوا.
یعنی یہ انحرافی صورتیں ہیں جو شرک اور بت پرستی میں ہمیں نظر آتی ہیں. جی بہت شکریہ. ہم محمد عباس صاحب کی طرف چلتے ہیں.
جی
محمد عباس صاحب، آپ بیان فرما رہے تھے لیکن آپ سے گزارش کریں گے کہ مختصر طور پہ آپ ان نظریات کی طرف اشارہ فرمائیں کہ اور کون کون سے نظریات ہیں اس سلسلے میں.
اور اس کے بعد یہ جو دو نظریے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور نظریات ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے تاریخ بت وجود میں آئی. مثلا جو چیز ان کو اچھی لگتی تھی اور جس چیز کو وہ اپنے سے قوی اور اعلیٰ و برتر دیکھ لیتے تھے اور پھر اس کی پوجا کرنے لگتے تھے. اول اوائل میں پوجا نہیں ہوتی تھی، اوائل میں بس ان کو عشق ہوتا تھا، ان سے پیار ہوتا تھا، اور ان کو بس ایک تسلی ملتی تھی کہ کتنے اچھے لوگ تھے، انسیت ہوتی تھی، اور یہ انسیت دھیرے 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 بت پرستی میں بدل جاتی تھی.
اب ہمارا جو اصل موضوع ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ دور جاہلیت کے جو مشہور بت تھے، تھوڑا آپ اس کی طرف اشارہ کیجئے کون کون سے مشہور بت تھے.
جی اس سلسلے میں قرآن مجید متعدد آیاتوں میں ارشاد فرماتا ہے، متعدد آیات میں ارشاد فرماتا ہے خداوند متعال. جیسے آپ سورہ نجم کی آیت لیں، سورہ نجم کی آیت نمبر 19, 20, 21 صراحتاً پروردگار عالم نے اس میں ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ سورہ زمر میں آیت نمبر 2-3 میں آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو اس میں اقسام بت اور اسماء بت دونوں چیزیں بیان کی ہیں. مثلا جب حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام والسلام خصوصا یہ جو پانچ بت کا نام اکٹھا آیا ہے وہ حضرت نوح کی زندگی کے ہیں، اور سورہ نوح میں ہے. اس میں پروردگار عالم نے فرمایا ہے وقالوا لا تذرن آلہتکم. وقالوا کی ضمیر ان کے جو روسا تھے، جو بزرگان نے قبیلہ و قوم تھے، وہ جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تبلیغ کر رہے تھے وحدانیت کی طرف، وحدہ لا شریک کی طرف، لا الہ الا اللہ کی طرف، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہ ایسا نہیں ہے. تو ان روسا نے کہا وقالوا لا تذرن الہتکم کہ تم اپنے بتوں کو، یہ اپنے اللہ کو نہ چھوڑو، جو تمہارے اللہ ہیں ان کو نہ چھوڑو. اب قرآن مجید اس کی تفسیر کر رہا ہے کہ اسی آیت میں وہ الہ کون لوگ تھے.
جی
ولا تذرن، اور یہ بھی نہ چھوڑو، خصوصاً کس کن لوگوں کو؟ ودا، پہلے بت، پہلا جو بت تھا وہ ودا تھا، اس کو بھی نہ چھوڑو. ولا سوا،
جی
سوا کو بھی نہ چھوڑو،
صحیح.
ولا یغوث، یغوث کو بھی نہ چھوڑو،
صحیح.
و یعوق و نصرا،
جی
یہ پانچ بت ہیں جو اس عرب میں زمانے جاہلیت میں، معاصر جاہلیت میں بہت ہی مشہور تھے.
جی جی.
اور قرآن نے اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے اور اس کے نام بھی
صریح طور پر نام لیا ہے.
جی جی.
بہت شکریہ، اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ہماری گفتگو چل رہی ہے بت اور بت پرستی کے حوالے سے کہ جو دور جاہلیت میں عربوں میں رائج تھے. اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.
ناظرین وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمانوں کے ساتھ پروگرام آگے بڑھاتے ہیں۔ جی محمد عباس صاحب آپ کی خدمت میں ہیں، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے اس موقع پر کہ دیکھیے خانہ کعبہ جو ہے اس کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ذریعے ہوئی، جیسا کہ خود قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور وہ دونوں یعنی نبی الہی تھے، وہ موحد تھے۔ تو یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ خانہ کعبہ میں بت کب آ گئے، اس کے اوپر آپ مختصر طور پہ روشنی ڈالیں۔
جی شکریہ۔ اس کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ صحیح آپ کا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم نبینا سیدنا اور حضرت اسماعیل سیدنا، یہ جب ان لوگوں نے تعمیر کی اس خانہ کعبہ کی، بہرحال اللہ کے حکم سے کیا لا شک کافی، اس کے بعد جب انہوں نے تعمیر کی اس وقت دین حنیف چل رہا تھا اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور زمانۂ جاہلیت میں، معاصر جاہلیت میں بھی یہ سلسلہ برقرار تھا، دائمن تھا، مستمر تھا۔
بالکل۔
لہذا جب یہ خانہ کعبہ کی شہرت ہوئی اور بیت الحرام کی شہرت ہوئی
جی،
تو لوگ یہاں وہاں سے آنے لگے زیارت کے لیے، عرب میں مختصر نواحی سے آنے لگے۔ تو اس کے بعد جب یہ دیکھا بڑھتا ہوا اقتصاد، تو اس زمانے میں مختلف بلاد میں یہ خبر پہنچ چکی تھی
جی، مختلف شہروں میں،
جی اس کی جو ہے خبر پہنچ چکی تھی، خانہ کعبہ اللہ کے نبی نے تعمیر کیا اور اس پر جو ہے منار توحید ہے، اس میں توحید کا پرچم بلند ہو گیا ہے، اور لوگ جو ہے دین حنیف پر قائم تھے، عبادت اللہ کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے
جی۔
اب یہ کیسے وجود میں آیا بت؟ بات آپ کی صحیح ہے، جب اللہ نے ایک نبی کو حکم دیا، ایک پیغمبر کو حکم دیا، بیٹے اور باپ دونوں نے تعمیر کی، اور اس کے بعد وہاں قربانی کا سلسلہ، یہ سب اللہ ہو تو دوسری بات ہے، اللہ نے بچا لیا
جی،
اس کے باوجود بت کیسے آیا؟
صحیح ہے،
اس میں بہت بڑا بت تھا جس کا نام تھا ہوبل
جی۔
یہ سب سے پہلے یہی بت رکھا گیا، وہ کیسے؟ عمرو بن لوحی ایک شخص تھا جو مکے میں رہتا تھا
جی،
اور قبیلہ خزائی سے تعلق رکھتا تھا۔
صحیح۔
جب اس نے ابرہے کے سلسلے میں سنا ہے کہ یہ لشکر کشی کر رہا ہے اور یہاں آنے والا ہے، نہیں پہلے اس سے، لشکر کشی سے پہلے اس نے ایک بہترین اسی کے مقابل میں کلیسا جی بنوایا، جس کا نام تھا قلیس۔ قلیس کے معنی ہوتے ہیں عربی میں بہت بہترین عالیشان بلڈنگ کو کہتے ہیں۔
صحیح۔
اس میں ہیرے جواہرات اور جہاں تک اس کے امکان تھے اس میں اس کو لگوایا، مزین کیا، بہترین جی خوبصورت بنایا، زیبا جب بنا لیا، تو اب جیسے ہی اس نے سنا کہ بہترین، یہ خزائی نے جیسے ہی سنا، عمرو بن لوحی نے سنا، تو یہ گیا وہاں
مختصر طور پہ
جی،
کریم صاحب
جی، جب یہ وہاں گیا تو دیکھا کہ واقعی لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، اور اس کو بھی تعجب ہوا کیونکہ دین حنیف پہ بذات خود دین حنیف پہ تھا۔ جب یہ وہاں گیا اس کو تعجب ہوا، تو اس نے سوال کیا، خزائی نے سوال کیا، لماذا تعبد الاصنام، تم لوگ کیوں اصنام کی پوجا کر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نحن نعبد ونستنصر منها، یعنی بتوں سے ہم مدد حاصل کر رہے ہیں، ونستنصر منها، اور ہم ان سے بارش لیتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے بارش کی۔ تو بارش، کہا بہت اچھی بات ہے یار، ہم تو خدا کو چاہتے ہیں کہ یہ ہماری خواہش پہ بارش کرے تو بارش نہیں کرتا، جو ہم چاہتے ہیں تو، جو ہم چاہتے ہیں کہ مدد کریں تو ہماری مدد، ہماری ضرورت پر مدد نہیں کرتا۔ اس کا یہ نظریہ تھا
جی،
اس کی یہ فکر تھی،
وہاں سے یہ جو ہے لے
جی۔ اس کے بعد کہا بطور ہدیہ ہمیں دے دو، تو ان لوگوں نے ایک بت دے دیا بنام ہوبل، اور وہ ہوبل لے کر آیا اور خانہ کعبہ کی چھت پر، سقف خانہ کعبہ پر رکھا چھت پہ، اور اعلان کیا
جی جی،
یا ایھا الناس،
بالکل،
اے عباد الاصنام۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ، معاف کیجیے گا، یعنی یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، معاف کیجیے گا چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ قبلہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہاں پہ کہ جو بت پرستی کرتے ہیں یہ، تو کیا ان سے کچھ نفع ملتا تھا، جیسے کہ انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ وہ اس سے بارش یا مدد طلب کرتے تھے؟
میں اس سلسلے میں قرآن مجید سے ہی مدد چاہوں گا
جی،
کہ قرآن میں کچھ اغراض و مقاصد ان کے بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا اگر ہم دیکھیں تو سورہ یونس میں آیت آتی ہے کہ جب ان سے پوچھا کہ یہ بتوں کے بارے میں، تو خود بتوں کے بارے میں کیا کہتے تھے، ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ،
جی
یہ اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گے، چونکہ اللہ پہ ان کا عقیدہ تھا۔ بعض ان میں سے تو اصلا موت کے بعد دوسرے جہان پہ عقیدہ ہی نہیں تھا، لیکن بعض کا تھا، اس لیے کہتے تھے جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے تو یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مریم میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی آیت مجید ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا ان لوگوں کو بت لے لیا ہے, کس لیے؟ لے یقون لہم عزا, تاکہ وہ دیکھتے تھے, وہ سمجھتے تھے یہ ہمارا سمبل ہے عزت کا.
جی جی.
یا ایک اور جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین میں اسی طرح آیت موجود ہے کہ واتخذوا من دون اللہ آلہتن, انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے دوسرے خداؤں کو انہوں نے جو لے لیا وہ کس لیے لے لیا؟
جی.
لعلہم ینصرون, جس طرح کہ کہا گیا کہ جی. یہ ہماری تاکہ ہم مدد کیے جائیں.
صحیح.
لیکن قرآن مجید واضح طور پہ ان سب کو, لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتا ہے.
جی.
اور قرآن میں واضح الفاظ میں ہے کہ واتخذوا من دونہ, انہوں نے اللہ کے علاوہ جو لے لیا آلہا, جو خدائے بنا
خدا بنا لیے,
لا یخلقونا, وہ خلق نہیں کرتے, وہم یخلقون, اور جبکہ وہ خود بنائے گئے ہیں.
صحیح.
یعنی انسان کو ایک منطق کے ساتھ, ایک دلیل کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تو خود
تمہاری مخلوق ہے,
اور کیسے تمہاری مدد کر سکتے ہیں. آگے چلتی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ولا یملکون لنفسہم لانفسہم, اور یہ جو بت ہیں یہ اپنے لیے بھی کیا کر سکتے ہیں, نہ کسی ضرر کا یہ مالک
سکتے ہیں,
مالک ہیں, نہ ضرر کے, نہ کسی نفع کے مالک ہیں,
تو پھر تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں.
اور بالکل اسی طرح کہ ولا یملکون موتن ولا حیات, موتن و حیاتن و نشورا, یہ نہ اپنے موت کے اس کے ہم
اختیار ہے,
نہ حیات کا ان کو اختیار ہے. بس
بہت شکریہ. جی جی بالکل, جب وہ اپنے لیے کسی طرح کا فائدہ نہیں رکھتے تو ہمیں کیا پہنچائیں گے. بہت شکریہ قبلہ, یہیں پر آپ سے ہم خدا حافظی کریں گے. بہت شکر گزار ہیں آپ کے. خدا حافظ. محمد عباس صاحب, آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, آپ سے بھی یہیں پر ہم خدا حافظی کریں گے. اور ناظرین, اسی طریقے سے آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, آپ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں, آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے, اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں, اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.